السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی پانچویں فصل کی دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. علی علیہ السلام اور ام ایمن کے علاوہ اور کوئی گواہ پیش نہ کر سکی اور گواہی کا نصاب ناممکن رہ گیا. امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں رقم الطراز میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو فاطمہ نے دعویٰ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق عطا کر دیا تھا. ابو بکر نے کہا کہ فقر کی حالت میں آپ تمام لوگوں سے عزیز اور ضرورت مندی کے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن مجھے آپ کے دعوے کی صحت معلوم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. فخر رازی کہتے ہیں کہ کنیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن نے فاطمہ کی گواہی دی. پس ابو بکر نے کہا کہ ایسا گواہ لائیے جس کی گواہی قبول کی جا سکے. گواہ فاطمہ نہ لا سکی. فاطمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق بخش دیا تھا. ابو بکر نے ان کا دعویٰ رد کر دیا اور اس سلسلے میں علی علیہ السلام اور ام ایمن کی گواہی قبول نہ کی، اور اس واقعے کو ابن تمیمہ، صاحب سیرت حلبیہ حلبیہ اور قیم جوزی وغیرہ سے بھی تحریر کیا ہے، لیکن بخاری مسلم دونوں نے اس کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے. انہوں نے صرف یہ لکھا کہ فاطمہ نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا. اس سے وہ قارئین جو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی ناراضگی بے محل تھی، اس لیے کہ ابو بکر نے اس حدیث پر عمل کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. پس معاذ اللہ، سیدہ ظالمہ اور ابو بکر مظلوم ہیں. بخاری مسلم کی یہ ساری تگودو ابو بکر کی عزت کے تحفظ کے لیے ہیں، اس لیے وہ واقعہ نقل کرنے میں بھی امانتداری سے کام نہیں لیتے ہیں، نہ ہی ان احادیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ جو خلفاء کے حقائق کا انکشاف کرتی ہیں. ان پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتی ہیں کہ جو امویوں اور خلافت راشدہ کے نمکخوروں نے ڈال دیے تھے، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو یا ان کی پارہ جگر فاطمہ کے خلاف ہو. اسی لیے بخاری و مسلم اہل سنت کے نزدیک محدثین کے سردار بن گئے، اور اہل سنت ان کی کتابوں کو کتاب خدا کے بعد صحیح ترین کتاب مانتے ہیں، اور یہ ایسی حق پوشی ہے جو کسی علمی و دلیل پر استوار نہیں ہے. عنقریب انشاءاللہ ہم مستقبل باب میں اس کے بارے میں بحث کریں گے تاکہ ہم حقیقت کے متلاشی افراد کے لیے اس کا انکشاف کر سکیں. اس کے باوجود مسلم و بخاری پر ہمارا اعتراض ہے کہ جنہوں نے فضائل فاطمہ زہرا کو بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے جو ابوبکر کی پستی پر دلالت کرتی ہے، جو بخاری و مسلم سے زیادہ جناب سیدہ اور ان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی بات کو تسلیم اور ان کے شوہر کی گواہی کو قبول نہیں کیا، جبکہ ان کے شوہر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے تھے کہ علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ، اور جدھر یہ جاتے ہیں حق ادھر جاتا ہے. فی الحال ہم بخاری و مسلم کی گواہی پر اکتفا کرتے ہیں کہ فاطمہ رسالت مآب نے فضائل زہرا میں کیا فرمایا ہے. فاطمہ علیہ السلام نص قرآنی کے لحاظ سے معصوم ہیں. مسلم نے اپنی صحیح میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت برآمد ہوئے. آپ ایک کالی اوڑھنی چادر کملی اوڑھے ہوئے تھے کہ حسن ابن علی آئے اور آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا. پھر حسین آئے، پھر بھی انہوں نے چادر میں داخل کر ہو گئے. پھر فاطمہ آئیں، انہوں نے بھی آپ نے چادر میں داخل کر لیا. پھر علی آئے، انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے پیغمبر، اہل بیت خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے. پس جب اس امت کی عورتوں میں صرف فاطمہ وہ ہیں جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا، اور اس طرح حق رکھا جو حق ہے، پس ابو بکر کو کیا ہو گیا تھا جو انہیں جھٹلا دیا اور ان سے گواہ طلب کیے. فاطمہ علیہ السلام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. بخاری و مسلم نے کتاب الفضائل میں ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب ازواج نبی آپ کی خدمت میں تھیں کہ خاتمہ آگے بڑھیں، ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، مرحبا میری لخت جگر، پھر انہیں دائیں بائیں جانب بٹھایا، پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ پر شدید رقت طاری ہو گئی، پس جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمگین دیکھا تو پھر کچھ آہستہ سے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام مسکرانے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ ان کی زوجہ ہوں، لیکن انہوں نے آپ کو اپنا ہمراز نہ بنایا، اور آپ رونے لگی۔ جب رسول اللہ چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کے درمیان کیا راز کی باتیں ہوئی ہیں؟ فاطمہ نے جواب دیا، میں رسول کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ پر میرا حق ہے، اس وقت آپ نے وہ راز نہیں بتایا تھا؟ فاطمہ نے فرمایا کہ ہاں، اب میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ فرمایا، پہلی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال جبرائیل دو مرتبہ قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں، جبکہ ہر سال ایک مرتبہ نازل ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، پس تم خدا کا تقوی اختیار کرنا اور صبر سے کام لینا، بے شک میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں، اس لیے میں نے گریہ کیا جیسا کہ میں تم نے دیکھا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخرون پایا تو دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا، فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم مومنین اور ان امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ جب فاطمہ زہرا مومنین کی عورتوں کے سردار ہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، ابو بکر فدق کے بارے میں انہیں جھٹلاتے ہیں اور ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرتے، تو پھر کون سی شہادت قبول ہوگی؟ فاطمہ علیہ السلام زنان جنت کی سردار ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ علیہ السلام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے کہ جنت کی تمام عورتیں صرف امت محمدی میں ہی نہیں ہیں، پھر ابو بکر صدیق سے انہیں کیسے جھٹلا دیا؟ کیا اہل سنت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ابو بکر کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے تھے؟ اگر حقیقت یہی ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کیوں نہیں کی کہ جو فاطمہ زہرا کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے؟ یا اس کا تعلق فدق، صدقہ اور عطیہ سے اتنا نہیں تھا جتنا ان کا تعلق خلافت سے تھا، جو فاطمہ کے شوہر علی علیہ السلام کا حق تھا؟ بس عطیہ کے سلسلے میں فاطمہ اور ان کے شوہر کی تکذیب ابو بکر کے لیے آسان تھی، تاکہ اس کے ذریعے وہ دونوں کے مطالبوں کا سد باب کر دیں۔ یہ اتنا بڑا مکر تھا کہ جس سے پہاڑ متزلزل ہو جائیں۔ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غضب سے غضبناک ہوتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ہم سے ابو الولید نے ابن اینا سے، اور انہوں نے عمرو ابن دینار نے، اور انہوں نے ابن ابی مریکہ سے، اور انہوں نے مصور ابن مخرمہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ نیز فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے پریشان کیا اور اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پارے جگر کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتے ہیں اور ان کو ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فاطمہ معصوم عن الخطا ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ نافرمان جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسے اذیت دینا اور غضبناک کرنا جائز ہے، خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند ہو، اس لیے کہ شریعت اسلامی میں اپنے اور غیر کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور نہ ہی غنی و فقیر کا فرق ہے۔ اس کے باوجود ابو بکر زہرا کو اذیت دیتے ہیں اور ان کے غضب کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں مرتے دم تک غضبناک رکھا، اور فاطمہ علیہ السلام نے آخری وقت تک ان سے کلام نہ کیا، اور ہر نماز کے بعد ابو بکر کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ ملاحظہ ہوتا تاریخ ابن قتیبہ وغیرہ، ہاں اس تلخ اور ایسے ہی غم انگیز حقائق ہیں جن سے ارکان منہدم ہو جائیں اور ایمان متزلزل ہو جائے، کیونکہ حق و حقیقت کے متلاشی منصف مزاج انسان کے لیے اعتراف کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ صحرا پر ظلم کیا ہے اور ان کی حق کو غصب کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ فاطمہ کو راضی اور خوشنود کر لیتے اور ان کا حق دے دیتے، چونکہ فاطمہ کی صداقت مسلم ہے۔ ان کی صداقت کی گواہی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور ماں ابو بکر کے تمام مسلمانوں نے آپ کی صداقت کا لوہا مانا ہے۔ لیکن سیاست ہر چیز کی حقیقت کو بدل دیتی ہے اور نتیجہ ہی صادق کاذب اور کاذب صادق بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس سازش کا ایک کڑی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو اس منصب سے دور رکھنے کے لیے کی گئی ہے، جو خدا نے ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور اس سازش کی ابتدا علی علیہ السلام کو خلافت سے دور اور فاطمہ علیہ السلام کی تکذیب اور اہانت و میراث سے محرومی سے ہوئی، اور انہیں بتا دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا کوئی احترام باقی نہ رہا۔ اس سازش کی انتہا شہادت علی علیہ السلام اور قتل حسن و حسین اور مقدرات کی بے پردگی پر ہوئی۔ ان کے شیعہ ان کے چاہنے والے اور اتباع کرنے والے قتل کیے جانے لگے۔ شاید اس سازش کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج بھی ایسے کرتوت کا پتہ اور ان کے نتیجوں کا نشان ملتا ہے۔ یقیناً ایک آزاد اور منصف مزاج مسلمان ان حقائق سے اس وقت آگاہ ہو جائے گا جب تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور اس طرح حق کو باطل سے جدا کرے گا کہ اہل بیت علیہ السلام پر سب سے زیادہ ابو بکر نے ظلم کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم کا مطالعہ کافی ہوگا۔ اگر وہ حق کا جمیدہ ہے تو اس پر حق منکشف ہو جائے گا۔ یہ لیجئے، بخاری و مسلم دونوں اعتراف کرتے ہیں کہ ابو بکر سام صحابہ کے دعووں کو تصدیق کیا کرتے تھے، لیکن یہی ابو بکر فاطمہ زہرا سید النساء اہل الجنہ کے جس کے بارے میں خدا یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے اور ہر عیب سے طاہر رکھا، اسی طرح ابو بکر علی علیہ السلام اور ام ایمن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب آپ اس سلسلے میں بخاری و مسلم کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری و مسلم دونوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تو اللہ ابن حضرمی کی طرف سے ابو بکر کے پاس مال آیا تو ابو بکر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا قرض ہو یا انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ آ کر بیان کرے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا وعدہ کیا تھا، بس انہوں نے تین مرتبہ ہاتھ بڑھایا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی شمارش کی تو میرے پاس 1500 سکے تھے۔ آیا کوئی ابو بکر سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے جابر ابن عبداللہ کی کیوں تصدیق کی کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ ابو بکر نے تین مرتبہ مشت بھر کر 1500 سکے دیے جبکہ ان سے گواہی بھی نہیں طلب کی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فاطمہ سے زیادہ متقی اور سید نساء العالمین سے نیک تر تھے۔ اس سے زیادہ تعجب کا اس بات تو یہ ہے کہ فاطمہ کے شوہر علی کی شہادت کو رد کر دیا گیا کہ جن سے جو خدا نے رجس کو دور رکھا، ایسے پاک کیا جو حق ہے، ان پر اسی طرح درود بھیجنا واجب کیا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ جن کی محبت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر دشمنی کو نفاق قرار دیا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ بنی صحیح مولا ابن جزآن نے 2 گھروں اور 1 حجرے کا دعویٰ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر صحیح کو دے دیا۔ مروان نے کہا، اس سلسلے میں کسی نے گواہی دی ہے؟ انہوں نے کہا، ابن عمر نے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو 2 گھر اور 1 حجرہ دے دیا ہے، تو مروان نے بھی ایسے فیصلہ کر دیا۔ مسلمانوں، ان تصرفات اور احکام میں غیر مساوی رویے کو دیکھو، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے جب خلیفہ صرف ابن عمر کی گواہی پر مدعوین کے حق میں فیصلہ کرتا ہے؟ تو کیا کسی مسلمان کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ علی علیہ السلام اور ام ایمن کی گواہی کو کیوں رد کیا گیا، جبکہ ایک مرد اور اس کے ساتھ ایک عورت کی گواہی صرف ایک مرد کی گواہی سے قوی ہوتی ہے؟ جب ہم شہادت گواہی کے نصاب کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جس کا حکم دیا ہے، کیا صہیب کی اولاد بنت مصطفیٰ سے زیادہ اپنے دعوے میں سچی ہے؟ حکام کے نزدیک ابن عمر موثق معتبر ہیں اور علی علیہ السلام معتبر نہیں ہیں، لیکن یہ دعوے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وارث نہیں بنایا، جیسا کہ ابو بکر نے حدیث بیان کی ہے اور جس سے فاطمہ زہرا کو جھٹلایا گیا ہے، جو کتاب کی معارض ہے، اور وہ یہ ایسی حجت ہیں جو کبھی باطل نہیں ہو سکتی، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے صحیح قرار دیا ہے۔ جب تمہارے پاس میری کوئی حدیث پہنچے تو اسے کتاب خدا پر رکھو، اگر کتاب خدا کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو، اور اگر کتاب خدا سے مخالف ہو تو اسے دیوار پر لکھ دے مارو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے معرض ہے، اور آیا کوئی سوال کرنے والا ابو بکر اور تمام مسلمانوں سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس حدیث کی روایت کے سلسلے میں جو عقل و نقل کے خلاف اور قرآن کے معرض ہے، تنہا ابو بکر کی گواہی کیوں قبول کی جاتی ہے، اور فاطمہ زہرا اور علی علیہ السلام کی گواہی جو عقل و نقل کے موافق اور قرآن کے مطابق ہے، اسے کیوں قبول نہیں کیا جا سکتا؟ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ خواہ ابو بکر کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو جائے اور خواہ کتنے ہی افراد اس کا اتباع اور دافع تائید کرنے والے وجود میں آ جائیں، تو بھی وہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا اور علی علیہ السلام کی عظمت و فضیلت تک نہیں پہنچ سکیں گے کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ پر ہر موقع پر فضیلت دی ہے۔ یہاں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پرچم اسلام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا کہ یہ علم اس کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، یہ سن کر تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ علم ہم کو دیا جائے گا، لیکن یہ پرچم اسلام آپ نے علیہ السلام کو عطا کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ اگر متصب افراد اس حدیث کے صحیح ہونے تک میں شک کریں گے تو وہ کم از کم ان حدیث میں کبھی شک نہیں کر سکیں گے کہ علی و فاطمہ پر درود بھیجنا نبی پر درود بھیجنے کا جز ہے۔ بس ابو بکر و عمر و عثمان اور دیگر وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کی نمازیں اس وقت تک قبول نہیں کی جائیں گی جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ جیسا کہ اہل سنت کی صحا میں وارد ہوا ہے کہ یہاں تک کہ امام شافعی نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا، جو آپ پر درود نہ بھیجیں اس کی نماز نہیں ہے۔ بس جب ان سب کے لیے جھوٹ اور باطل دعوے جائز ہوں گے تو اسلام اور دین دنیا پر خاک، لیکن جب آپ پر پوچھیں گے کہ ابو بکر کی گواہی کیوں قبول کر لی گئی اور اہل بیت کی شہادت کیوں رد کر دی گئی، تو جواب ملے گا کہ وہ حاکم ہے اور حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کیونکہ ہر حالت میں حق اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور طاقتور کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے درندے کا دعویٰ کہ ہر حالت میں اسی کی دلیل کامیاب ہوتی ہے۔ قارئین محترم، آپ میرے ساتھ آئیں اور اس قول کی صداقت کے لیے میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بخاری کا تناقض ملاحظہ فرمائیں، اور ابوبکر کی بیان کی ہوئی یہ حدیث صدقہ تو امام اہل سنت والجماعت اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوبکر نے فاطمہ زہرا کا دعویٰ قبول نہیں کیا۔ جو چیز آپ کو اس حدیث کے باطل ہونے کی بتاتی ہے وہ اس کا غیر معروف ہونا ہے۔ اس کے علاوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے میراث کا مطالبہ کیا تھا، اور اسی طرح ازواج نبی اور امہات المومنین نے بھی میراث کے سلسلے میں ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا تھا۔ قاری کی عبارت یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، لیکن دوسری جگہ بخاری خود اپنی اس عبارت کے خلاف تحریر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میراث تقسیم کی۔ بخاری نے کتاب الوکالا باب المزارع بالشطرط غیر میں نافع سے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے خیبر کی کھیتی اور پھلوں کی دیکھ بھال کے لیے عامل مقرر کیا، بس ازواج کو 100 وسق، 80 دسق کھجوریں، 20 دسق چو دیتے تھے۔ جبکہ عمر نے خیبر کو تقسیم کیا تو انہوں نے ازواج نبی کے درمیان زمین اور پانی کو تقسیم کیا اور کہا کہ اس میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں، بس اس میں سے بعض نے زمین لے لی اور کسی نے وسق قبول کیا، جبکہ عائشہ نے زمین لی تھی۔ اس روایت سے بخوبی واضح ہے کہ فاطمہ علیہ السلام نے خیبر سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا، जिसे अपने बाप की मीरास मांगी थी, और अबू बकर ने आपका मुतालबा ये कहकर रद्द कर दिया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को वारिस नहीं बनाया। यही रिवायत वाजह तौर पर भी है, बता रही है कि उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी खिलाफत के ज़माने में अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खैबर तकसीम किया और इन्हें ये अख्तियार दिया कि चाहे ज़मीन ले लें या वसक, और आयशा ने ज़मीन ले ली। पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को वारिस नहीं बनाया था तो आयशा को जौजा की हैसियत से मीरास दी गई और फातिमा को बेटी की हैसियत से क्यों ना दी गई। इस सिलसिले में साहिबा ने अक्लो शऊर हमें फतवा दें, इसका आपको अजर सवाब मिलेगा। यहाँ मैं एक चीज़ का और वाजा करता हूँ और वह ये है कि आयशा बिनते अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घर पर कब्जा कर लिया था और अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी को हिस्सा नहीं दिया था। उन्होंने अपने बाप को इसी घर में और उमर को इनके बराबर में दफन किया और इमाम हसन को इमाम हसन का जनाजा उनके जद के पहलू में दफन करने से मना कर दिया। तो इब्ने अब्बास ने कहा, ऊंट पर तुम बैठ चुकी, खच्चर पर तुम सवार हो चुकी, जिंदा रहोगी तो हाथी पर सवार होगी, तुम्हारा आठवीं हिस्से में से नवा हिस्सा है और पूरे की मालिक बनी हुई हो। बहरहाल मैं इसी मौजू को तूल नहीं देना चाहता, इसलिए मौके तारीख का मुताला फरमाए, लेकिन यहाँ फातिमा अलैहिस्सलाम जहरा का वो खुतबा जो आपने अबू बकर और बड़े बड़े सहाबा के सामने दिया था, उनका कुछ हिस्सा जिक्र कर देने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि इनमें से जो हलाक हो वो दलील के बाद और जो निजात पाए वो भी दलील के बाद। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने जानबूझकर किताब खुदा को छोड़ रखा है और इसे पसे पुश डाल दिया है, जबकि कुरान कहता है कि सुलेमान अपने बाप दादा के वारिस हुए। और जनाब यहया के किस्से में हजरत ज़करिया की ये दुआ मौजूद है, खुदावंदे आलम मुझे अपने तरफ से ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरी मीरास पाए और आले याकूब का वारिस भी करार पाए। और इसी किताब में इरशाद खुदावंद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि मीरास की तकसीम में मर्द को औरत के दो बराबर हिस्सा दो। इरशाद होता है कि अगर कोई मरते वक्त माल छोड़े तो वो वालदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए नेकी यानी वसीयत कर जाए, और तुमने ये गुमान कर रखा है कि मेरा कोई हक ही नहीं है और मैं अपने बाप की मीरास नहीं ले सकती और हम लोगों के दरमियान कोई रहमी कुराबत ही नहीं है। क्या खुदावंदे आलम ने मीरास के बारे में तुमको किसी आयत से मखसूस किया है कि जिससे मेरे पदरे बुजुर्गवार को मुस्तस्ना कर दिया है? क्या कुरान के अमूम व खसूस को तुम मेरे वालिद और इनके इब्ने अहम से बेहतर समझते हो, या तुम कहते हो कि वो दो मिल्लत वाले एक दूसरे की मीरास नहीं पाते? तो क्या मैं और मेरे बदर बुजुर्गवार एक मिल्लत पर नहीं हैं? ठीक है, आज फिदक को इस तरह कब्जे में कर लो जिस तरह बहार और पालान शुतुर को कब्जे में किया जाता है। अबू बकर कयामत के दिन इसका नतीजा भुगतेंगे और बेहतरीन फैसला करने वाला खुदा होगा और मोहम्मद हमारे जामिन होंगे। ए अबू बकर, हमारी और तुम्हारी वादा का कयामत है और याद रखो, कयामत के दिन बातिल परस खसारे में रहेंगे। अबू बकर मुसलमानों को कत्ल करते हैं। बुखारी ने अपनी सही में किताब इस्तताबातुल मुर्तदीन के बाब कत्ल मिन आला कबूलुल फराइज में और मुस्लिम ने किताबुल ईमान के बाब अल अम्र बकतानुन नास में अबू हुरैरा से रवायत की है कि उन्होंने कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और अबू बकर खलीफा बन गए और अरब में से कुछ लोग काफिर हो गए। तो उमर ने कहा, ए अबू बकर, लोगों से तुम कैसे जंग करोगे जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस वक्त तक कतालो जद्दाल ना हुक्म दिया गया है जब तक वो लोग कलमा ना पढ़ लें। बस जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसकी जानो माल महफूज हो गई, मगर ये कि वो इसका मुस्तहिक हो और इसका हिसाब खुदा से मरबूत है। अबू बकर ने कहा, कसम खुदा की मैं ज़रूर बिल ज़रूर इससे जंग करूँगा जो नमाज व ज़कात में तफरीक करेगा, क्योंकि ज़कात बैतुल माल का हक है। कसम खुदा की अगर उन्होंने मुझे ज़कात देने से मना किया जबकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात दे चुके थे तो मैं इनसे जंग करूंगा। उमर ने कहा, खुदा की कसम मैंने देखा कि जंग के लिए अबू बकर का सीना खुदा ने कुशादा कर दिया है, बस मैं समझ गया कि यही हक है। अबू बकर और उमर के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इन्हीं दोनों ने फातिमा के घर को जलाने की इस वक्त धमकी दी थी जब बैत ना करने वाले इनके घर में पनाह गुजी थे, जब वो अली और फातिमा हसन और हुसैन और इन बरगजीदा सहाबा को जलाने के लिए तैयार थे जिन्होंने बैत से इनकार कर दिया था। طمانین زکوٰۃ کا قتل کرنا تو ان کے لیے بہت ہی آسان تھا، اور دور افتادہ علاقوں میں بسنے والوں کے عترت طاہرہ صحابہ اخیار کے مقابلے میں قدر و قیمت ہی کیا تھی۔ یہاں تک ایک بات اور عرض کر دوں کہ بیعت کا انکار کرنے والے افراد نصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ان کے حق میں کوئی نص نہیں تھا تو بھی انہیں شورا پر اعتراض اور تنقید و تبصرہ کا حق تھا۔ اس کے باوجود انہیں جلانے کی دھمکی تو تواتر سے ثابت ہے، اور اگر علی علیہ السلام اپنے رویے میں نرمی اور دوسرے صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور وحدت اسلامی کے لیے بیعت کر لو، تو وہ ابوبکر و عمر سب کو جلا دیتے۔ اب تمام چیزیں ان کی منشا کے موافق تھیں، ان کی جگہ مستحکم ہو چکی تھی۔ زہرہ کی موت اور علی کی مصالحت کے بعد کون تھا جو کچھ کہنے کی ہمت کرتا؟ اب وہ لوگ ان قبائل کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ جب تک امر خلافت واضح نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سے جو کھلواڑ ہوا اس کا اعتراف خود عمر نے اس طرح کیا کہ ابوبکر کو بیعت اتفاق امر تھا، پھر ابوبکر کا نیک مسلمانوں کو قتل کر دینا، ان کی حد تک حرمت کرنا، ان کی عورتوں کو بے پردہ کرنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابوبکر نے خالد ابن ولید کی بھیج کر قبیلہ بنی مسلم کو جلوا دیا، پھر خالد کو یمامہ اور بنی تمیم کی طرف بھیجا تو خالد نے انہیں دھوکہ دے کر قتل کر دیا، اور مالک ابن نویرہ جیسے جلیل القدر صحابی کو کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے صدقہ دو وصولنے پر مقرر کیا تھا، اور ان مالک کی زوجہ سے اسی شب میں خالد نے زنا کیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مالک اور ان کی قوم کی صرف یہ تقصیر تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رونما ہونے والے حوادث جیسے علی علیہ السلام کو خلافت سے الگ کرنا اور فاطمہ زہرہ پر اتنا ظلم کرنا کہ جس میں وہ خفگی کے عالم میں انتقال فرما گئیں، اور انصار کے سردار کا ان ابوبکر عمر کی مخالفت کر کے بیعت سے خارج ہونا وغیرہ کو وہ سن چکے تھے۔ اسی لیے مالک اور ان کی قوم کو زکوٰۃ جمع کر رہے تھے کہ خلیفہ اور ان کے مددگاروں نے ان کے قتل کرنے اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کرنے اور ان کی بے عزتی کرنے کا حکم صادر کر دیا، اور ان کو ایسا خاموش کیا گیا کہ جس سے خلافت کے بارے میں عرف میں سے کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہ کرے۔ افسوس تو اس شخص پر ہے جو ابوبکر اور ان کی حکومت کا دفاع کرتا ہے، بلکہ ان کی اس خطا کو صحیح قرار دیتا ہے جس کا انہیں خود اعتراف تھا، اور عمر کی طرح کہتا ہے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ خدا نے جنگ و جدال کے لیے ابوبکر کا سینہ کشادہ کر دیا، بس میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے۔ کیا ہم عمر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ان مسلمانوں کے قتل کے بارے میں کیسے مطمئن ہو گئے جن کے متعلق آپ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کرنا حرام ہے، اور عمر نے حدیث کو بنیاد بنا کر ابوبکر سے بحث کی تھی، لیکن یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ عمر ان لوگوں کے قتل سے کیوں کر مطمئن ہو گئے؟ نہ جانے عمر کو ابوبکر کے شرح صدر سے یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ یہ حق ہے، اور ابوبکر کے سینے کا آپریشن کس طرح ہوا کہ جسے عمر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا؟ اگر سرہ صدر کا آپریشن مانوی تھا نہ کہ حقیقی، تو پھر خدا نے اس قوم کے سینے کیوں کشادہ کر دیے تھے جو ان احکام کی مخالفت کر رہی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے؟ خدا نے ان بندوں کے بارے میں یہ کیوں فرمایا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے تم پر اس کا قتل حرام ہے، اس کا حساب میرے ذمے ہے؟ اس کے بعد ان کے قتل کرنے کے لیے ابوبکر و عمر کا سینہ کشادہ کر دیا، یا یہ جو اجتہاد ہے یا جو سیاسی مصلحت کی بنا پر کیا گیا تھا؟ وہ احکام خدا کو دیوار پر مار دیا گیا تھا۔ ابوبکر کا دفاع کرنے والوں کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگ مانعین زکوٰۃ اسلام سے خارج ہو گئے تھے اس لیے ان کا قتل واجب تھا، تو یہ سرار غلط ہے۔ جو تاریخ کتابوں سے تھوڑی سی آشنائی رکھتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے متعدد نہیں ہوتے تھے، جبکہ انہوں نے خالد کے ساتھ اس وقت بھی نماز پڑھی تھی جب وہ انہیں تحقیق کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر اس جھوٹے دعوے کی تردید خود ابوبکر نے مسلمانوں کے بیت المال سے دیت کی ادائیگی سے کی تھی، और इस कत्ल के बारे में उज्र ख्वाही की थी। मुतअद्दिद के कत्ल करने के बाद नमाजरत की जाती है और ना मुसलमानों के बैतुलमाल से इनकी दीद दी जाती है और ना ही सलाफ सवाले में से किसी ने मानईन ज़क़ात को मुरतद किया है। आबाद वाले ज़माने में जब मुतद्दिद फ़िरके हो गए, अहले सुन्नत ने बेफ़ायदा ये कोशिश की कि अबू बकर के अफ़ाल की तवज्जह की जाए, लेकिन इन्हें कोई ऐसा रास्ता ना मिला तो उन्होंने मानईन ज़क़ात को मुरतद कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान को बुरा भला कहना फिस्क और कत्ल करना कुफ्र है, जैसा कि अहले सुन्नत की साहा में ये मसला मौजूद है। यहाँ तक कि बुखारी ने जहाँ ये हदीस और अबू बकर के इस कौल को नकल किया है। कसम खुदा की, मैं लाजमी ज़कात और नमाज में तफरीक करने से कताल करूँगा। वहाँ जिसने फ़राइज़ का इनकार किया और उन्होंने इसे मुरतिद किया, इनके उनवान से एक बाइब कायम किया है। ये दलील है इस बात की कि बुखारी खुद भी इनके इर्तदाद के मुतक़िद ना थे। कुछ दूसरे लोगों ने हदीस की तावील करने की कोशिश की कि जैसा कि अबू बकर ने तावील करके कह दिया था कि ज़कात हक़ बैतुल माल है, हालांकि ये तावील चंद वजूह से सही नहीं है। रसूल ने कलमा पढ़ने वाले के कत्ल को हराम करार दिया है। इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं कि जो अहले सुन्नत से भी साहा में दर्ज की गई हैं। हम करीब इन्हें भी पेश करेंगे। अगर ज़कात बैतुल माल का हक होती तो हदीस हाकिम शरा के लिए मानईन ज़कात का खून बहाए बगैर इनसे ज़बरदस्ती ज़कात वसूल करने को मबाह करार देती। अगर ये तावील सही होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सालबा को कत्ल करते, क्योंकि इसने भी ज़कात देने से इनकार कर दिया था। ये वाक़या मशहूर है कि नकल करने की ज़रूरत नहीं है। इख्तिसार की पेश नज़र रखते हुए कलमा पढ़ने वाले के एहतराम के सिलसिले में बुखारी और मुस्लिम की हदीसें नकल करता हूँ। बुखारी ने मिक़दाद इब्ने असवद से नकल किया है कि उन्होंने रसूल से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपका इस सिलसिले में क्या नज़रिया है कि मेरी कुफार के एक शख्स से मुठभेड़ हो गई और फिर हमारे दरमियान जंग होने लगी। इसने तलवार से मेरा एक हाथ काट दिया। इसके बाद वो एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर मुझसे पनाह मांगने लगा और कहने लगा, मैं इस्लाम ले आया हूँ या रसूल अल्लाह, आया ये कहने के बाद भी मैं उसे इसे कत्ल कर दूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मिक़दाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसने मेरा हाथ कटा कर दिया। और इसके बाद वो कहने लगा कि मुसलमान हो गया। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कत्ल ना करो, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो इस शख्स का मुकाम वो करार पाएगा जो कत्ल करने से कब्ल तुम्हारा था, और तुम्हारी मंजिल वो होगी जो कलमा ना पढ़ने से कब्ल उस काफिर की थी।